رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
وقت کے دو امام، اپنے دور کے دو بڑے محدثین، اور نام ہے کہ جب بھی کتابوں میں پڑھیں تو سر ادب سے جھک جائے، امام احمد کسلانی اور امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تصوف کے امام، امام الاصفیہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی کے روضے کی طرف جا رہے. باب الشعریہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی تو فکر ہوتا ہے کہ ایک دن میں کتنے بزرگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے نام. ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ جائے، اہتمام سے وہاں حاضری دے اور زندگی بھر یاد رکھے، مگر ہر گھنٹے یا ہر تھوڑی دیر بعد اتنے بڑی بڑی بارگاہوں میں جانے کا موقع. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے. اور اب انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے.
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑی ہستی، مجمع البحرین، حضرت امام شعرانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ شریعت و طریقت کے امام، راسخ فی العلم اور ارباب مشاہدہ میں سے تھے. آپ کی کلیت ابو المواہب ہے، جبکہ صاحبزادی کی نسبت سے آپ ابو عبد الرحمن کہلاتے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام احمد بن علی ہے. سلسلہ نسب میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ سے جا کر ملتا ہے. گویا آپ اولاد علی اور سید زادے ہیں. سبحان اللہ. امام شعرانی کے والد جو تھے شیخ شہاب احمد بن نور الدین علی شعرائی، اپنے عہد کے جید عالم اور شیخ طریقت تھے. نحو، فقہ، فرائض اور فلکیات میں مہارت کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر، بہت بڑے خطیب اور انشاء پرداز تھے. ممبر پر کھڑے ہو کر فی البدی خطبہ ارشاد فرماتے، اور سبحان اللہ اتنے خوش اعلان کاری تھے کہ ایک بار قاضی کمال الدین الطویل آپ کی قرات سے اس قدر آپ متاثر ہوئے کہ غش کھا کر گر گئے. آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے، آپ شب بیدار تھے، ہر رات ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اور آپ کے والد یعنی آپ کے صاحبزادے خود عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو بے خود ہو کر گر جاتے اور مرغے بسمل کی طرح تڑپتے رہتے. جن کے والد قرآن کے ایسے شائق ہوں، جن کے والد اتنے متقی پرہیزگار ہوں، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی، تصنیف کی، مگر وہ کتابیں چوری ہو گئیں. والد گرامی نے اظہار افسوس کرنے کے بجائے کہا، ہم نے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تحریر کی تھی، لہٰذا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کتاب کو ہماری جانب منسوب کریں یا نہ کریں، علم باقی رہے گا، یہی کافی ہے. یہ کیسا اخلاص تھا. سبحان اللہ. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت جو ہے 898 سنہ ہجری کو ابو شعرا نامی بستی میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو شعرانی بھی کہا جاتا ہے. 8 سال کی عمر میں امام صاحب نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. پابندی سے سوم و صلات کے بچپن سے ہی پابند تھے. تحدیث نعمت کے لیے خود فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتا تھا، حالانکہ ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. جب والد ایسا ہو اور بیٹا ایسا ہو، اور اتنا قرآن کے عاشق ان کے والد تھے کہ پھر صاحبزادے نے بھی بچپن میں کیا قرآن پاک کی خدمت کی. قرآن پاک پوری پوری رات میں ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے. سبحان اللہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوددار تھے، فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، مگر لوگ مدد بھی کرتے. آپ ان کی مدد پر ہاتھ نہ رکھتے بلکہ فقر و فاقہ والی زندگی پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے. یا ان لوگوں کے لیے درس ہے جو تھوڑی تھوڑی بات پر ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں. یاد رہے احادیث میں مضمون ہے کہ جس نے بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا ہو. آپ نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں, اور سبحان اللہ شارع بخاری شیخ امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. آپ کے بارے میں بہت ساری کرامتیں ہیں. خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک ایسا موقع ہوا کہ میں دریائے نیل کے کناروں میں بہہ رہا تھا, یعنی شاید غسل فرما رہے ہوں گے, کہ میں تیرتے تیرتے بہت تھک گیا. اب مجھے امید ہوئی کہ شاید میں ڈوب جاؤں گا. میں نے اللہ سے مدد طلب کی. میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مگرمچھ بھیج دیا جو میرے پیروں کے نیچے آ گیا. میں سمجھا کوئی چٹان آ گئی ہے. میں نے سکون کا سانس لیا, مگر اب وہ چٹان تیرنے لگی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی چٹان نہیں بلکہ مگرمچھ تھا, اور اس وحشی درندے نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وحشی درندے کو میرا تابع کر دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ, آپ کو ایسا مطالعے کا شوق تھا, ایک بار کتاب سنتے تھے ایسی میموری تھی پوری کتاب یاد ہو جاتی. سرعت مطالعے کا یہ عالم تھا کہ زخیم ترین کتاب بھی ایک رات میں آپ مطالعہ کر لیا کرتے. آپ کے معمولات کیا تھے, آپ کی لائف کی روٹین کیا تھی؟ کتابوں کا مطالعہ, درس و تدریس, یہ آپ کا معمول تھا. آپ نے اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ مریدین کی روحانی تربیت کے لیے, اور ایک حصہ تصنیف و تالیف کے لیے. زندگی کا مقصد ہی نیکیاں کمانا, علم پھیلانا اور عبادت کرنا. ذرا غور کریں ہمارا دن آج کس طرح تقسیم ہے. ہمارے دن کے اندر بریک فاسٹ تو ہے, لنچ ٹائم ہے, آفس ٹائم ہے, فیملی ٹائم ہے, کچھ لوگوں کے پاس ٹی وی ٹائم ہے. کہاں ہے نماز ٹائم؟ کہاں ہے قرآن ٹائم؟ کہاں ہے درود ٹائم؟ کہاں ہے دین کی خدمت کا ٹائم؟ ذرا غور کیجئے نا, ہم ڈیلی شیڈول بناتے ہیں, اس میں آخرت کی تیاری کا ٹائم کہاں ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو ہماری زندگی ہے ناظرین, جس کو بھی جو زندگی ملی ہے 50, 60, 70 سال, ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم مرنے والے ہوں گے تو ہمیں بتایا جائے گا اب ایک مہینہ رہ گیا ہے, اب آخرت کی تیاری کر لو, اب جنت بنا لو. نہیں جناب, ایک لمحہ پہلے بھی پتا نہیں چلے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کب جانا ہے, تو اسی زندگی میں, جی ہاں, جو میں اور آپ لائف گزار رہے ہیں نا, اسی میں جنت منانی ہے, اسی میں آخرت بہتر کرنی ہے. یعنی اسی روٹین شیڈیول کے اندر آخرت ٹائم ہونا چاہیے, ورنہ جو صرف دنیا ٹائم لے کر چل رہے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے, اچانک موت کا شکار ہوتے ہیں, پھر ایسا نہ ہو کہ قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں. پلیز انڈرسٹینڈ کریں, گھر اللہ نے اچھا دے دیا, لائف اچھی کر دی ہے, تو جنت بھی تو چاہیے نا, آخرت بھی تو اچھی کر لیں. یہاں کی لائف میں آخرت کی لائف بھی بنا لیں, اور یہی بزرگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا. آپ کی خدمت خلق کیسی تھی؟ آپ نے پہلے خود فقر و فاقہ کی زندگی گزاری, جب اللہ نے آگے جا کر زندگی میں مال عطا کیا تو خوب فقیروں کی مدد کرتے. آپ کے دروازے امیر فقیر سب کے لیے کھلے رہتے, مہمان اکثر آتے, کھلے دل سے انہیں کھلاتے. بلکہ آپ نے اندھوں اور محتاجوں کو اپنی خانقاہ میں پناہ دی ہوئی تھی, ان کا کھانا پینا ساری کفالت جو ہے وہ حضرت کے ذمے تھی. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا دل. عبادت کے ذریعے بھی, علم کے ذریعے بھی فیضان دینا ہے, اور اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کی راہ میں لٹانا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زبردست جرت والے تھے, اللہ نے بڑی بہادری بھی عطا فرمائی تھی. ایک بار آپ دریا میں جا رہے تھے, لوگ کشتی میں ساتھ تھے. فرماتے 7 مگر بچوں نے کشتی کو گھیر لیا, لوگ چیخ پکار کرنے لگے. ایک ایک مگرمچھ جو تھا وہ بیل کی مانند تھا, مگر آپ نے کمال کام کیا کہ آپ نے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی. خود دریا میں گئے تو مگرمچھ ڈر کے چلے گئے. اللہ نے ایسی بہادری بھی دی اور ایسی کرامت بھی آپ کو عطا فرمائی. آپ نے 4 ازواج کی, آپ کی 4 زوجہ تھی, اور ان میں چاروں نہایت عابدہ زاہدہ تہجد گزار تھی. اور آپ کی جو زوجہ محترمہ فاطمہ اور ام الحسن جو تھیں, وہ اتنی عبادت گزار تھیں کہ قیام اللیل کے لیے اپنے شوہر امام شعرانی کی اقتدا میں کھڑی ہو جاتی. بسا اوقات آپ ایک رکعت میں 7-8 پاروں کی تلاوت کرتے, مگر آپ کی ازواج آپ کے پیچھے تلاوت سنتی رہتی. یہ کیسا گھرانہ تھا کہ شوہر امام ہے, ازواج ان کے پیچھے کھڑی ہو کر رات بھر عبادت کر رہی ہیں. آج ہمارا گھرانہ کیسا ہے خود چیک کر لیجئے, ہمارے گھروں میں کیا نمازیں ہیں, کہ ہماری فیملی میں تلاوت ہے, یہ سب گھر والے مل کر معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں. خدا را سیکھیں ان مبارک فیملیوں سے کہ ہمیں اپنی فیملیوں کو کیسی تربیت کرنی ہے. سبحان اللہ, آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا قرب حاصل تھا. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین, ان سے اور پیار ہو جائے گا. ان سے اور محبت ہو جائے گی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح بخاری شریف سنانے کا شرف حاصل ہوا ہے، نبی پاک کو بخاری شریف سنائی ہے، اور اس خصوصی درس میں میرے ساتھ 8 اور افراد بھی شامل تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب مجھے فیضان درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ملا ہے، اور مجھے یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ راستہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو ضرور کرم ہوتا ہے۔ بارگاہ نبوی میں قرب کیسا تھا، خود ایک جگہ فرماتے ہیں اکثر اوقات میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے درمیان جو فاصلے تھے وہ سمٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں مصر میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھاتا تھا تو نبی پاک کے حجرے تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یوں معروض کرتا تھا، یوں عرض کرتا تھا جیسے کوئی اپنے پاس بیٹھی ہوئی شخصیت سے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کو یہ کمال حاصل ہوتا تھا کہ دربار رسالت تک ایسی رسائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی ادب دیکھیں، ایک عشق تھا درود پاک اور دوسرا ادب کیسا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے نا، اچانک کوئی شخص آ جاتا تو آپ کہتے یا اللہ مجھے اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں، جب حدیث پڑھا رہے ہوتے کوئی اور آتا بیچ میں بات کرنے کے لیے آپ نبی پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں فلاں شخص سے کلام کر لوں، اتنا ادب کہ بزرگوں کی بات، بزرگوں کا ذہن میں خیال، وہ کہتے میں اپنے آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر جانتا ہوں۔ تو یہ ہے انداز، آج قرآن پڑھتے پڑھتے موبائل سن رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مشورہ بھی دوں گا یہاں پر، چلیں بات چلی ہے تو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے جا کے ہم ان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بزد تلاوت کر رہا ہے، آپ کو دی چاہ رہا ہے ان سے ملنے کا، لیکن دیکھے تو صحیح وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھ لیں تو آپ بیٹھ جائیں برابر میں جا کے، انہیں پڑھنے دینا پھر ہاتھ ملائیں۔ اب ایسی شخصیت جو مشہور ہے وہ کب قرآن پڑھ سکیں گے، وہ مسجد میں قرآن پڑھے لوگ آ کے ملتے رہیں، تو بہتر یہ کہ جب کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کیا بات ہے بزرگوں کی، کیا ان کا تذکرہ ہے، بہت بڑی بڑی آپ نے تصانیف لکھی، البحر المورود، کشف الغمہ، المنہج المبین، البدر المنیر، اور اسی طرح طبقات الکبرہ، طبقات الصغرہ، اور میرے پاس ایک طویل لسٹ ہے، اس قدر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شعرانی نے اپنی تمام زندگی تصوف اور شریعت کی خدمت میں بسر کرنے کے بعد 973 سنہ ہجری میں وصال فرمایا، نماز جنازہ کے عظیم اجتماع میں مصر کے بڑے بڑے علماء فقہا کا جم غفیر تھا، سبحان اللہ، اور یہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ کریم حضرت امام شعرانی کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ان کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کے دربار تک رسائی عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب نصیب فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، علماء سے اور علم سے محبت کرتے رہیے، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ، یا رحمان الدنیا والآخرۃ۔ اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب، يا عزيز يا غفار یا رب العالمین۔ اے رب کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص بالخصوص امام الاصفیاء حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، مصر میں جتنے اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام مدفون ہیں، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اس نیک شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، ان کی عبادتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے، اور اے اللہ ہمیں ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. اے کریم، اے کریم اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما. اے رب العالمین، جہاں تو نے ان پر فیوز و برکات نازل کیے، ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت کی بارش برسا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سفر کی ہماری دریافت ہیں ہمارے علامہ غلام محمد بھائی، اور ماشاءاللہ مجھے مدینہ شریف میں پہلے ملے تھے اور پھر مصر آنے کی دعوت بھی دی، ہمارا پلان بھی تھا، اور مفتی نسیم مصباحی صاحب کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی تھی. بہت محبت کی انہوں نے اس پورے سفر میں، اور بڑے پیار سے کہا کہ ہمارے گھر آئیے، تو ان کا تو حکم سر آنکھوں پر، تو ان کے گھر حاضری ہوئی ہے. کچھ دیر بیٹھیں گے، پھر آگے کسی اور جگہ جائیں گے انشاءاللہ.
رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
اللہ خوب دعوت اسلامی کو یہاں ترقیاں دے، مسلک اہل سنت کو اے اللہ شاد و آباد رکھ اور ترقیاں عطا فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، سب کی حفاظت فرما. اے کریم، اے کریم ہمیں ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے بچا. اے اللہ ہمیں سچ بولنا، حق بولنا عطا فرما دے، ہماری زبان میں تاثیر دے دے، ہمیں ایسی صحت دے مالک کہ خوب تیرے دین کی خدمت کریں، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بڑا انوکھا مدنی مشورہ کرنے کی سعادت ملی. کئی بار زندگی میں مدنی مشورے کیے، کسی ملک میں مدنی کام کی ابتدا کرنے کے لیے پہلی بار وہاں جائیں اور اتنی بڑی تعداد میں وہ اسلامی بھائی آ جائیں جو مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی نئی بات تھی. اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ان میں تقریباً سارے علماء کرام ہیں، سبحان اللہ. تو بہرحال بہت انہوں نے محبت دی، بہت پیار دیا، بڑا جذبہ بھی ہے ان کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ دعوت اسلامی کا اب بہت اچھے انداز سے مصر میں کام ہوگا. اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے، ان کے اخلاص میں اور برکت دے، اور ہماری محبتوں کو، ہماری نسبتوں کو اللہ کریم سلامت رکھے. یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو اتاری نہیں ہیں، جو دعوت اسلامی کے کسی دارالعلوم سے نہیں پڑھے، مختلف سنی دارالعلوم سے پڑھنے والے ہیں، مختلف ملکوں والے ہیں، مگر مقصد چونکہ بہت اچھا ہے، نیت بڑی اچھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے، تو الحمدللہ ہم سب ایک ہیں. اللہ ہم سب کی محبتوں کو سلامت
رکھے.
ہم یہ کرافہ کے علاقے میں ہیں، اور اس علاقے کو غرس الجنہ یعنی جنت کی گھاس، کیونکہ یہ جگہ جگہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، قریب قریب بہت سارے بڑے بزرگ ہیں. جیسے ابھی ہم نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، اس سے پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی بھی یہی ہیں، امام شافعی بھی یہی ہیں، اور حضرت زدون مصری کی بارگاہ میں آئے ہیں. یقیناً ایک پرانا ایریا ہے، لیکن کمال کی جگہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں، ہم نے نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے، پہلے مغرب ادا کریں گے، پھر حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے.
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ایک ایسا مقام جہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین اللہ والے آرام فرما ہے، اور تینوں اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، بہت بڑی ہستیاں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. اولیاء کرام میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار بھی یہی ہے. اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عظیم ہستی ہیں، اور تینوں کی کیا شان ہے. کچھ کچھ تینوں کے بارے میں سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ حاضری دیں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام صوبان اور آپ کی کنیت ابو الفیض ہے، جبکہ ذوالنون مصری کے لقب سے مشہور ہیں. آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم مصر کے علاقے نوبہ میں قیام پذیر رہے. حضرت ذوالنون علم و معرفت اور صفائے حال میں یکتائے روزگار. اور آپ کا ایک بڑا عجیب وصف یہ تھا کہ آپ اہل ملامت میں سے تھے. آپ اپنی پذیرائی نہیں چاہتے تھے، آپ لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ آپ کا کیا مقام ہے. آپ الٹا ایسی زندگی گزارتے کہ لوگ گویا آپ کو کچھ نہ سمجھیں. بالکل جس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں، بہت زیادہ انکساری اور عاجزی کے پیکر تھے. آپ نے تمام زندگی فقر و فاقہ میں بسر کی، اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھتے. آپ کا عارفانہ کلام راہ معرفت پر گامزن ہونے والوں کے لیے عظیم سرمایہ ہے. ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور نوافل پابندی سے نہیں پڑھ پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، کیونکہ تم فرائض صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہو. اگر فرائض صحیح ادا کرو گے تو نوافل کی پابندی بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ دائمی گناہ کیا ہے، کنٹینیو رہنے والا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، جو فانی دنیا سے محبت رکھے، فنا ہونے والی دنیا سے محبت رکھنے والا دائمی گناہ میں گویا گرفتار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ چھ چیزوں کی وجہ سے انسان میں تباہی آتی ہے. There are six dangerous things. ذرا غور سے سنیے گا وہ چھ چیزیں کیا ہیں، کہیں میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے، تو آج توبہ کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں، اعمال صالحہ اور امور آخرت میں کوتاہی، یعنی آخرت کی سوچ ہی نہ رکھنا، اعمال صالحہ بھی نہ کرنا. پھر فرماتے ہیں، جسم شیطان کا پیروکار اور نفسانی خواہشات کا گہوارہ بن جائے، برے خیالات آتے رہیں اور ان خیالات پر عمل کرتا رہے انسان، تو یہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں، طول عمل یعنی طویل امیدیں باندھنا اور دنیاوی سامان کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، امیدیں دنیا ہی کی ہیں اور اسی کی پلاننگ ہے، آپ نے فرمایا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. پھر فرماتے ہیں، کیونکہ عمر کلیل ہے اور موت نزدیک ہے. چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کے حصول کے بجائے مخلوق کی رضامندی کو ترجیح دینا. آج یہی تو ہو رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فیملی کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پھر فرمایا، تقاضائے نفس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دینا. آج یہی ہو رہا ہے، لوگ نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں ماڈرن لائف گزارنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کی لگزریز کو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لگزریز ہیں. یہ امام فرماتے ہیں، امام ذوالنون مصری، کہ یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، کہ تقاضائے نفس کے لیے سنت کو چھوڑ دینا. اور چھٹی بات، کہ اکابر کی لغزشوں کو سند بنا کر اپنی غلطی ان کے سر تھوپنا اور ان کے فضائل سے صرف نظر کرنا، یعنی بزرگوں میں بھی عیب تلاش کرنا، ان کی معاذ اللہ غلطیاں ڈھونڈنا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. بہرحال آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ کی دعا کا یہ عالم تھا، اور دعا کا انداز کتنا نرالا تھا. ایک بار کہیں کشتی میں آپ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، تو ایک اور کشتی پر کچھ لوگ گانے باجے بجا رہے تھے، بڑی بڑی آواز سے، جس کو آج کے دور میں کے میوزک بجا رہے تھے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور ان کے لیے دعا کر کے اللہ ان کو غرق کر دے، یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ نے دعا کیا کی، اے اللہ یہ نوجوان جس طرح اس دنیا میں خوش و خرم ہیں، انہیں آخرت کی دنیا میں بھی عیش و عشرت عطا فرما. آپ کے ساتھی حیران ہو گئے کہ حضرت ایک تو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو آخرت کی دعائیں دے رہے ہیں. اب ہوا کیا، تھوڑی دیر بعد جب کشتی ان کے قریب پہنچی، حضرت کو دیکھا، فوراً گناہوں سے توبہ کی. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنے صاحبوں کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتایا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھا میری دعا بھی دراصل یہی تھی، کہ آخرت کی عیش و عشرت تو اسی کو ملنی ہے نا، جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، جو نیک بن جائے گا، جو توبہ کر لے گا. تو میں ان کے غرق ہونے کی دعا کرنے کی بجائے ان کا اچھا سوچنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ آخرت میں بھی عیش کریں. تو سبحان اللہ، اس دعا سے یہ سیکھنے کو ملا
کہ ہمیں کسی کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سب کو آخرت کا عیش عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا عیش ملنا ہی اسی کو ہے جس نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے. بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ کی کرامتوں کے بارے میں بھی بے شمار باتیں ملتی ہیں. ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور گریہ وزاری کرنے لگی کہ میرا بچہ نہر میں گر گیا ہے اور مگرمچھ نے اسے کھا لیا ہے، حضور کرم فرمائیے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مگرمچھ کو ظاہر کر دے. وہ مگرمچھ اوپر آیا، آپ نے اسے چیرا اور اس بڑھیا کے، اس عورت کے بیٹے کو اس کے پیٹ سے نکال کر اس عورت کو واپس کر دیا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب آخری وقت تھا، حضرت شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی مرض الموت میں تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آرزو کیا ہے. آخری وقت کسی سے پوچھا جائے تو کوئی بندہ وصیت لکھتا ہے، کوئی بچوں کے بارے میں کہتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وصال یہ ہے کہ آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت نصیب ہو جائے. مجھے خوف نے مریض بنا دیا. ایک شعر لکھا کہ مجھے خوف نے مریض بنا دیا اور آتش شوق نے جلا ڈالا، محبت نے فنا کر دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا. سبحان اللہ.
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج پورا دن الحمدللہ زیارتیں کرتے ہوئے گزرا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری ہوئی. کچھ آپ کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل مصر جو ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے مقام کو کما حقہ پہچان نہ سکے. چنانچہ جس رات آپ کا وصال ہوا، 70 بزرگوں کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ذوالنون کی آمد ہے، میں ان کے استقبال کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ. جب آپ کا انتقال ہوا نا ناظرین، تو آپ کی پیشانی پر وقت وصال یہ لکھا ہوا تحریر نمایاں ہو گئی، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ھذا قتیل اللہ ماتا بسیف اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبت الہی کی سیف یعنی تلوار سے شہید ہوئے. اللہ اکبر. 245 ہجری میں آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا. جب جنازہ اٹھایا گیا تو اچانک فضا میں پرندوں کے جھنڈ اکٹھے ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کے پروں سے پر ملا کر جنازے پر سایہ کرتے ہوئے اڑنے لگے. جنازے کا یہ منظر دیکھ کر مصر کے وہ لوگ جو آپ کو ملامت کرتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، اب وہ سارے شرمسار ہو گئے، مگر آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں کسی قریبی مسجد سے جب اذان کی آواز آئی اور مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو حسب معمول آپ نے جنازے میں ہی، یعنی آپ کی میت جو تھی، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اشہد ان لا الہ کے لیے انگلی اٹھا کر شہادت کی گواہی دی اور لوگوں کو آپ کے مرتبے کا اس وقت صحیح اندازہ ہوا. کیا بات ہے اللہ والوں کی، اللہ والوں کی زندگی کمال کی ہوا کرتی ہے. ان کے واقعات سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم تربت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ناظرین، جو آپ یہ سبز رنگ کے کلر کے ساتھ، غلاف کے ساتھ جو قبر مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کی قبر ہے. اور آپ کے بالکل پیچھے جو قبر منور ہے وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اب حضرت محمد بن حنفیہ کے بارے میں جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. جی ہاں ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. آپ کی والدہ خولا بنت جعفر، آپ کی جو والدہ ہیں خولا بنت جعفر، قبیلہ بنی حنفیہ سے تعلق تھا ان کا اور اسی نسبت سے محمد بن حنفیہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے. یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد جو شادی کی، ان سے پھر حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. آپ نہایت فصیح بلیغ اور کتاب و سنت کے ممتاز عالم دین تھے، بڑے بہادر اور صاحب قوت تھے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے تو آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کا پیالہ بھر گیا.
کیوں روئے؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ امام حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے. یہ وہ اطلاع تھی جو امام حسین کے بچپن ہی سے مشہور تھی. ایوری بڈی نوز, اس زمانے کے بزرگوں سب کو پتا تھا. مگر کمال یہ تھا کہ پھر بھی سارے خاندان کے لوگوں نے روکا نہیں, تربیت ہی اس کام کے لیے کی تھی. یعنی یہ امتحان کے لیے امام حسین کو تیار کیا گیا. یعنی آپ سوچئے ناظرین کہ اس امتحان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اپنے فرزند کو, اور آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے تو شکوے ہیں, شکایات ہیں. نہیں ناظرین, ہمیں امتحان اگر آ جائے اللہ کی طرف سے تو تیار رہنا چاہیے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ کا وصال محرم الحرام 80 سنہ ہجری یا 81 سنہ ہجری میں ہوا, اور 65 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. اور بہرحال یہ عظیم ہستی کا مزار بھی یہاں ہے. اور پھر چلتے ہیں سبحان اللہ, حضرت رابعہ بصریہ. آپ کو رابعہ ادویہ کہا جاتا ہے, رابعہ ادویہ بصریہ. آپ اپنے وقت کی برگزیدہ شخصیت ہیں. یاد رہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا مزار نہیں ہے, آپ کا مقام ہے. کچھ بزرگوں نے جہاں حاضری دی یادگار کے طور پر آپ کا مقام بنا دیا گیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مزار ہے یا مقام ہے. بہرحال کمال کی ہستی, اور صوفیاء میں اتنا بڑا نام حضرت رابعہ بصریہ کا ہے کہ آج بھی ان کی باتیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خاتون ہونے کے باوجود ولایت کا وہ مرتبہ پایا کہ بڑے بڑے اولیاء اس پر فخر کیا کرتے. عبادت و ریاضت, زہد و تقویٰ میں اعلیٰ مقام آپ کو حاصل تھا. آپ کی طبیعت میں خشیت الہی, اللہ کا خوف غالب تھا. یاد الہی میں کثرت سے روتی, آپ کا مسلح آنسوؤں سے تر رہتا. دوزک کا نام سنتے ہی بے ہوشی طاری ہو جاتی, ہر وقت کفن تیار رکھتی, لوگوں سے نذرانہ قبول نہ کرتی, اور فرماتی کہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں ہے. ساری ساری رات نفل میں گزرتی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات عبادت کے لیے کھڑی ہوتی اور نیند ستاتی تو اپنے آپ سے بات کرتی کہ اے رابعہ, اب زندگی کتنی تھوڑی رہ گئی ہے, کچھ اور اللہ کی عبادت کر لو. اور وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہا کرتی. آپ کے کئی اقوال بڑے کمال کے اور تصوف کی وہ باتیں ہیں جو ایمان تازہ کر دیتی ہیں. ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں, ایک بار ایک شخص حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا, سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. درد ہوتا ہے سر پر تو لوگ پٹی باندھتے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو شخص نے کہا کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے کمال کا جواب دیا. آپ فرماتی ہیں کہ جب صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. اب یہ جملہ ایک ہی ہے, لیکن اگر اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے, اس کی تفصیل بیان کی جائے تو کمال کی بات فرما دی کہ جب تمہیں اللہ نے زندگی میں اتنے دن صحت مند رکھا تو کس کو بتایا؟ آج کچھ درد ہوا ہے تو سب کو بتانا ہے. یہ بات بڑی باریک ہے. ایسا نہیں کہ سر پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی, ضرورت کے وقت باندھی جا سکتی ہے, مگر بہت گہری بات سکھا گئی. آج ہم یہی تو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان, تھوڑی سی طبیعت خراب, کوئی بھی نقصان ہو گیا, کوئی پرابلم آ گئی, ہمارا موڈ آف ہو جائے گا, ہم سب کو بتائیں گے میرا یہ پرابلم ہو گیا, میرے موبائل خراب ہو گیا, میری گاڑی کو ٹکر لگ گئی, میرے پیر کو چوٹ لگ گئی, پیٹ میں درد ہو گیا. کیوں؟ سوال ہے کیوں. کیوں یاد رکھیے, صبر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. مگر پرابلم یہ ہے, تھوڑے پیسے غائب ہو جائیں تو سب کو بتانا ہے, لیکن بہت سارے پیسے مل جائیں تو کسی کو نہیں بتانا ہے. تھوڑا نقصان ہو جائے تو پوری مارکیٹ کو بتانا ہے. بہت بڑا نفع ہو جائے تو گھر والوں کو بھی نہیں بتانا ہے. کیوں؟ گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے نا. تو اب آپ غور کریں کہ ہم اگر اپنی پرابلم کسی کو شیئر کرتے تو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کو, کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی, آپ نے دعا کروا لی, پھر تو ٹھیک ہے, مگر خامخواہ سب کو بتانا, یہ کہیں شکوا تو نہیں ہے؟ کہیں شکایت تو نہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے تکلیف دے دی ہے, مجھے یہ پرابلم آ گئی ہے؟ نہیں جناب. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, تو کیوں دنیا والوں کو بتائیں؟ یہ جو ناظرین ایک بات سنتے ہیں نا ہم, صبر جمیل, چلیں آج یہ بھی سمجھ لیں. صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ واٹ از دا میننگ اور ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ تکلیف میں ہونا, یعنی مثال کے طور پہ دو بندے برابر برابر میں بیٹھے ہوں, ایک بہت تکلیف میں ہے, پریشانی میں, دوسرا بالکل ٹھیک ہے, آپ ان دونوں میں فرق ہی نہ کر سکیں کہ کوئی تکلیف میں ہے کہ نہیں ہے. یعنی نہ اس کا چہرہ بتائے نہ اس کی عادتیں بتائیں. ہمارا تو منہ بتا دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں خیر تو ہے, آج کچھ لگتا ہے پرابلم میں, ٹینشن میں. نہیں جناب, چہرہ بھی نہ بتائے. یہ ہے صبر جمیل. میں جانوں میرا رب جانے, کسی کو کیوں بتائیں؟ سبحان اللہ, اللہ کرے کہ یہ صبر عطا ہو جائے. تو یہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑی تکلیف ہوئی تو سب کو بتانے چلے، وہ بھی نہ بتائے. انشاءاللہ پھر دیکھیں صبر کا ثواب بھی ملے گا. اور آزمائشیں جو آتی ہیں نا، وہ ہمارے گناہ معاف کروانے، ہمارے درجے بلند کرنے آتی ہیں. ہم بے صبری کر کے وہ فائدہ بھی لوز کر جاتے ہیں، کھو دیتے ہیں اس فائدے کو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کمال کی سرزمین ہے کیونکہ کمال کی شخصیات یہاں آرام فرما ہے. اس مٹی سے خاص نسبت ہے اولیاء کرام کو. ایک اور بات بتاؤں ناظرین، علماء فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس بندے کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، اسی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی اسی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے. اب ذرا سوچئے یہ مصر اور خاص طور پہ قاہرہ کی مٹی جو ہے، یہ کتنی مبارک ہے. کتنے انبیاء کے مزار یہاں ہیں، کتنے صحابہ کے، کتنے اہل بیت کے، اور پھر کتنے اولیاء کے. یعنی اس مٹی سے کتنی مقدس ہستیوں کو بنایا گیا ہوگا، سبحان اللہ. اور یہاں ایک قبرستان، کچھ دوسرے شہر میں ہم نہیں جا سکے، میری نیت ہے انشاءاللہ یہ ایک باری میں جی نہیں بھرا ہے، بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی اس سفر میں، کیونکہ ایک شارٹ ٹائم ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئیں گے. اور یہاں پر ایک قبرستان بتایا گیا جب 5000 صحابہ کرام کے مزار ہیں. اللہ اکبر، کتنے صحابہ، کتنے اولیاء. یعنی یہ سرزمین یوں سمجھیے کہ اسلام کا منبع اور مرکز رہی ہے، اور آج بھی علم دین کے حوالے سے دنیا بھر کے علماء مصر کا رخ کرتے ہیں. بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مصر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ کریم عروج عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کچھ اور زیارتیں، کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کروڑوں شافعیوں کے پیشوا 150 سنے ہجری میں یا تو منا میں پیدا ہوئے، یا آپ کے بارے میں آتا ہے یمن میں پیدا ہوئے.
اولیاء کی سرزمین
فالو کریں گے.